السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
انتخابی اصلاحات کے لیے کمیٹی کا اعلان. فوج طلب کرنے کی مخالفت میں اضافہ. اسلام آباد کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی فوج طلب کی جا سکتی ہے. ڈپٹی سپیکر. میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، غزہ میں ہفتے کے صبح 12 گھنٹے کی عارضی فائر بندی کی گئی ہے، لیکن اس سے ذرا پہلے فلسطینی عسکریت پسندوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. یوکرین تنازع کے حل میں روس تذبذب کا شکار ہے، امریکی جنرل کا بیان. اور بغداد میں مسلح افراد نے ایک سنی سیاستدان کو گرفتار کر لیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں انتخابی اصلاحات کے لیے 33 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جبکہ اپوزیشن کی پاکستان تحریک انصاف یوم آزادی پر احتجاجی ریلی کی تیاریاں کر رہی ہے. اسلام آباد میں انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج طلب کرنے کے بعد ملک دیگر حصوں میں بھی یہ اقدام کیا جا سکتا ہے. یہ بات ڈپٹی اسپیکر نے وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں کہی. اسلام آباد سے کامران حیدر رپورٹ دیتے ہیں.
ملک میں آئندہ انتخابات کو شفاف اور آزادانہ بنانے پر غور و خوض کے لیے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل 33 رکنی پارلیمانی کمیٹی کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ سندھ کے ایک صوبائی حلقے میں متحدہ قومی موومنٹ کے امیدوار کی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے مرکز میں حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے کامیاب امیدوار کے نتیجے کو کالعدم قرار دے دیا گیا. کراچی کے اس حلقے میں 17,000 سے زائد جعلی ووٹ ڈالے گئے تھے. ادھر اسلام آباد میں فوج طلب کرنے کے نواز شریف انتظامیہ کے فیصلے کی مخالفت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کور کمیٹی کے اجلاس میں اسے مسترد کر دیا. اجلاس کے بعد جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ فوج کو طلب کرنا حکومت کی ناکامی اور فوج کو سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کے مترادف ہے. تاہم مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر مرتضیٰ جاوید عباسی کا وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی کے رد عمل میں اسلام آباد میں شدت پسندوں کی کارروائیوں کے پیش نظر ایسا کیا گیا.
جب کراچی پرائم منسٹر صاحب گئے، انہوں نے یہ کہا کہ جی عوام کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے صوبائی حکومتیں فیڈرل گورنمنٹ سے مل کے جس حد تک سمجھتی ہیں ان کو ضرورت ہے وہ اقدامات کریں. یہ اسٹیٹ اوے یہ بات ہے جی کہ ہم کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر صوبہ سرحد کی حکومت کو فوج کی ضرورت ہے پشاور میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو بالکل حکومت کو کوئی ہار نہیں ہے اس میں. یہ ہماری فوج ہے، یہ اس ملک کا ایک ہے، یہ عوام کے جان مال اور سرحدوں کی تحفظ کے لیے ہے.
عمران خان کی تحریک انصاف گزشتہ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں کی تحقیقات کے لیے تمام ووٹوں کی جانچ پڑتال کا مطالبہ کرتی ہے، اور اس پر عمل درآمد کے لیے یوم آزادی پر اسلام آباد میں ریلی کا اعلان کر چکی ہے. دوسری جانب حکومت بھی دارالحکومت ہی میں یوم آزادی کی تقریبات منعقد کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے. مرتضیٰ عباسی کا کہنا تھا کہ القاعدہ سے منسلک عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کے پیش نظر ملک کی موجودہ سلامتی کی صورتحال کسی سیاسی ریلی یا احتجاج کی اجازت نہیں دیتی.
اب ایک سیاسی جماعت جس کے پاس صرف ایک صوبے میں مینڈیٹ ہے، جس کے پاس قومی اسمبلی میں پرسنٹیج کے حوالے سے آپ بات کریں تو وہ پرسنٹیج نکال لیں، ہم اس کو کس طرح اختیار یہ دے دیں کہ اس کی صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہم حکومت اپنے سارے جو ایک ہمارا قومی دن ہے اس کو چھوڑ دیں. اب یہ قومی دن 14 اگست ایسا ہے کہ قوم کو یکجہتی اور قوم کو یہ جذبہ دلوانا کہ ہم نے دہشت گردوں کے خلاف لڑائی لڑنی ہے. وہ کس طرح ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں اتنے لوگ آئیں.
دیگر بڑی سیاسی جماعتیں تحریک انصاف کے مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے نواز انتظامیہ کی طرف سے دھاندلیوں کے الزامات کی تحقیقات نہ کروانے پر تشویش کا اظہار کر چکی ہیں. تحریک انصاف کے قانون ساز محمد علی خان کا اس بارے میں کہنا تھا.
اس کمیٹی کا جو دیکھیں اس کا سرکمفرنس کیا ہوگا، اس کا چارٹر کیا ہوگا؟ قومی اسمبلی میں بیٹھ کے آپ نے ریفارمز کے بارے میں لیجسلیشن کرنی ہے، کہ آئندہ سے الیکشن کیسے ہوگا، الیکشن کمیشن میں کس طریقے سے آپ چینج کرنا چاہتے ہیں. جو موجودہ مسئلہ ہے جو ریگنگ ہوئی ہے، وہ جو جن لوگوں نے مینڈیٹ چوری کیا کسی کو تو سزا ملنی چاہیے نا. وہ جو دھاندلی ہوئی ہے وہ تو ان ارتھ ہونی چاہیے. وہ کام تو تب ہوگا کہ حکومت وقت الیکشن کمیشن کو کہے.
الیکشن کمیشن کے عہدیداروں کے مطابق کمیشن کی طرف سے بھی ایک مسودہ تیار کیا گیا ہے جس میں انتخابی عمل کو شفاف اور غیر متنازع بنانے کے لیے تجاویز پیش کی گئی ہیں. کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستانی کوہ پیماؤں کی ایک ٹیم نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کر لی ہے. اس سے پہلے پاکستانی کوہ پیما انفرادی طور پر یہ چوٹی سر کر چکے ہیں. اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے محمد اشتیاق.
پاکستانی کوہ پیماؤں کی ایک ٹیم نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کو ہفتے کو سر کیا. اگرچہ اس سے قبل پاکستانی کوہ پیما انفرادی طور پر K2 کی چوٹی سر کر چکے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ بطور ٹیم وہ ایک ہی وقت میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی پر پہنچے. اس مہم کے لیے پہلی بار پاکستانی کوہ پیماؤں پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی. اس کوہ پیما ٹیم کے ترجمان منیر احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
8 ممبر تھے، 8 میں سے 6 ممبر جو ہیں وہ اب 2:22 پر K2 کی چوٹی پر پہنچے، اور یوں انہوں نے ایک تاریخ رقم کی. اتنی زیادہ تعداد میں پہلے کبھی بھی پاکستانی جو ہیں وہ K2 کے چوٹی پر نہیں پہنچ پائے.
منیر احمد نے بتایا کہ K2 کو پہلی مرتبہ 1954 میں اٹلی کے کوہ پیماؤں نے سر کیا تھا، اور اس تسخیر کے 60 سال مکمل ہونے کے جشن کے سلسلے میں ایک اطالوی تنظیم نے پاکستانی کوہ پیماؤں کو اس مہم کے لیے معاونت فراہم کی. K2 سر کرنے والے پاکستانی کوہ پیماؤں کی ٹیم کے ترجمان کے مطابق اس مہم میں دنیا کی اس دوسری بلند ترین چوٹی کی صفائی بھی کی گئی.
اس سے پہلے 10 پاکستانی جو ہیں وہ مختلف کوہ پیمائی کی مہمات تھیں، ان کے ساتھ انہوں نے اس کو سر کیا ہے، جس میں اشرف امان صاحب نے 1970 میں کیا تھا. لیکن یہ پہلا موقع ہے اتنی زیادہ تعداد پاکستانیوں کے شامل ہے جنہوں نے K2 کو سر کیا. اور اس کی سگنیفیکنس یوں بھی بنتی ہے کہ یہ صرف ایک کوہ پیمائی کی مہم نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ K2 کی صفائی بھی کی گئی اور K2 کی پیمائش بھی کی گئی، جو کہ 2-4 روز میں عوام کو بتانے کے قابل ہوں گے کہ K2 کی چوٹی کی اصل پیمائش آج کی تاریخ میں کیا ہے.
اگرچہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، لیکن کوہ پیماؤں کا کہنا ہے کہ K2 کی مہم مشکل ترین تصور کی جاتی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
عراقی پولیس نے بتایا ہے کہ مسلح افراد نے بغداد کے ایک سینئر سنی سیاستدان کو قبضے میں لے لیا ہے. پولیس نے بتایا کہ بغداد صوبائی کونسل کے سربراہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ریاض الادھادہ کو جمعے کو دیر گئے مسلح افراد نے اس وقت اغوا کر لیا جب وہ اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے. یہ ابھی واضح نہیں ہو سکا کہ ادھادہ کو سیکیورٹی فورسز نے اریسٹ کیا ہے یا انہیں اغوا کیا گیا ہے. غزہ میں ہفتے کے صبح 12 گھنٹے کی عارضی فائر بندی سے ذرا دیر پہلے فلسطینی عسکریت پسندوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. حماس کے عہدیداروں نے کہا کہ عسکریت پسند گروپ جارحیت میں اس وقفے کی پاسداری کرے گا. غزہ کے ایک رہائشی محمد ابو شابان کا کہنا تھا، ہم صرف 12 گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ ایک طویل فائر بندی کے منتظر ہیں. 12 گھنٹے یہ جائزہ لینے کے لیے کافی نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. ہمیں امید ہے کہ جنگ بندی جاری رہے گی اور قتل و غارت اور تباہی دوبارہ شروع نہیں ہوگی. انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. یہ تھے ایک رہائشی محمد ابو شابان کے الفاظ. صبح کے وقت فائر بندی شروع ہونے سے قبل گزشتہ رات کے فضائی حملوں میں دونوں جانب کے متعدد افراد ہلاک ہوئے. غزہ کے ایک رہائشی ہانی الجلیس نے بتایا، ہم قریب ہی بیٹھے تھے جب اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا. ہم نے بالکنی سے دیکھا کہ ایک شہری کی کار پر حملہ ہوا ہے جو کار کے اندر تھا، اسے نشانہ بنایا گیا ہے. ہم آگ بچھانے کے لیے نیچے گئے اور ہم نے ایک جلی ہوئی لاش دیکھی. اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اس وقفے کے دوران فلسطینیوں کے زیر استعمال سرنگوں کی تلاش جاری رکھے گا. غزہ کے طبی عہدیداروں نے بتایا کہ امدادی کارکنوں نے ملبے سے کم از کم 40 لاشیں برآمد کر لی ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے جمعے کے روز کہا کہ یہ فائر بندی عید الفطر کے احترام میں ہے۔